بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله من الشيطان الرجيم. شروع کرتے ہیں، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ طہٰ ترتیب کے اعتبار سے 20 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام پہلے ہی لفظ حروف مقطعات کے مجموعے میں سے ہے. 8 رکوع ہیں، 135 آیات ہیں. سورۃ طہٰ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی. اگر اس طرح دیکھیں تو سورۃ مریم اور سورۃ طہٰ کا زمانہ ایک ہی دکھتا ہے. بہت ہی معروف واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے حضرت عمر نکلے. راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لے لو، تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں. اور وہ کہتے تھے یہ بے دین ہو گئے، صابی کہتے تھے، آج لوگ وہابی کہتے ہیں نا، اس دور میں لوگ وہ صابی کہتے تھے. کہتے تھے وہ تو خود ہی صابی ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا چلو پہلے میں ان کی خبر لیتا ہوں. حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے. ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، بہنوئی کا نام سعید بن زید تھا. حباب بن ارد سے ایک صحیفے کی تعلیم لے رہے تھے دونوں میاں بیوی. حضرت عمر کے آتے ہی حضرت عمر کو آتا دیکھ کر بہن نے وہ صحیفہ چھپا دیا، اور لیکن حضرت عمر ان کے اندر آنے سے پہلے آواز سن چکے تھے. پوچھا کدھر ہے؟ بہنوئی چھپ گئے جا کے، کیونکہ ان کو حضرت عمر کے غصے کا پتہ تھا کہ یہ بہت غصہ کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے جب اپنی بہن کو مارنا چاہا، مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو بہنوئی نے ان کو بچا لیا. اس میں بہن یعنی دونوں میاں بیوی کو یہ مارنے لگے. بہن کا خون نکلا سر سے. بہن کا خون دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیجا. کہنے لگے یہ تم آخر کیا کر رہے ہو؟ بہن نے کہا دیکھو میں مسلمان ہو گئی ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو. اس پہ عمر بڑے حیران تھے کہ آج تک تو یہ بہن بولی نہیں تھی، آج اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اچھا دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہی تھی. کہا نہیں میں نہیں دکھاؤں گی، ان المشرکون النجس، ہاں آپ پہلے غسل کریں، پاک ہوں گے پھر دکھاؤں گی. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے. غسل کیا، پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھا تو اس میں سورۃ طہٰ تھی جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے. حضرت عمر نے جو ہی سورۃ طہٰ سننی شروع کی، یک لخت ان کی زبان سے نکلا کیا خوب کلام ہے. یہ تعریف سنی تو حباب بن ارد جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے اور کہا بخدا مجھے تم سے توقع ہے کہ اللہ تم سے اپنے دین کا بڑا کام لے گا. میں نے آج ہی صبح اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ خدا ابو الحکم یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے. اچھا کہنے کا چلو عمر اللہ کی طرف، میں تمہیں خود اللہ کے نبی کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس سے وہ رہی صحیح کثر دور ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے تو گھبرا گئے، لیکن کا فکر نہیں کرو، عمر آیا نہیں، عمر بلایا گیا، اور اس موقع پہ پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کیا ہے۔ صورت طٰہٰ کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں یہ تک آتا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو خود پڑھ کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہ زبانیں کتنی پیاری ہوں گی اور وہ دل کتنے اچھے ہوں گے جو اس صورت کو جذب کریں گے۔ بہت میٹھی صورت ہے، اس میں حضرت موسیٰ کا قصہ جہاں آئے گا پھر وہاں تھوڑی سی بات کریں گے، شان نزول کے ساتھ اس کا ایک خاص ربط بنتا ہے۔ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کچھ سزا نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ قرآن کو واقعی ایک سزا بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے بوجھ بنا کے اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ پھر صرف ختم کرنے کا ہی شوق رہ جاتا ہے۔ پوری نہیں ہوگی تو موقع پورا نہیں ہوگا، محفل برخاست نہیں ہوگی۔ کہا نہیں، لی تشقا، غم میں نہ ڈلو، یہ اچھی چیز ہے، اس سے اپنے آپ پر مشکل نہ ڈالا کرو، بلکہ یہ تو ایک تذکرہ ہے۔ کس کے لیے؟ یخشا۔ اس پوری صورت میں یخشا کا لفظ کثرت سے ملے گا۔ خشیت کو یہی سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے خوف۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ ایک طرف تو خود کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہارر موویز دیکھتے ہیں، بھوت بنگلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، سسپینس موویز اور سسپینس ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہے کہ اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ خشیت وہ ڈر ہوتا ہے جو بندے کو گناہوں سے روک دے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے، شرط کیا کہ بندہ دل سے سنے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ کیا کچھ دباؤ ہے مٹی کے نیچے، اللہ ان سب کا بھی مالک ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کیسا لگتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا کو سن کر؟ تم کس کو خدا بنا رہے ہو؟ تم کن کے پاس جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے رب وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں تھوڑی سی بات اپنی کر کے اب یہاں سے لے کے تقریباً سورت کے آخر تک حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دم قصہ چھڑ گیا، کوئی اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، تو تھوڑا سا آپ کو یہاں بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہوں گی، پھر ہم صرف کہانی کی طرح پڑھیں گے، کیونکہ یہ قصہ ہم پیچھے بالکل ترتیب سے سورۃ الاعراف اور اس کے بعد کی کچھ صورتوں میں پڑھ چکے۔ یہاں حالات ذہن میں لے آئیے، تقریباً 5-6 سال ہو چکے ہیں اللہ کے نبی کو دعوت دیتے ہوئے، لیکن لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ ایک ہی مطالبہ تھا اس دور میں کہ کوئی نشانی دکھا دو، کوئی اوخت پہاڑ سننے کا بن جائے، کچھ کر دے۔ تو یہاں قصہ ہے موسیٰ سے، سب سے پہلی بات جو مکہ والوں کو بتائی گئی کہ دیکھو، اللہ کسی کو نبوت اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ڈھول تاشے اور اس طرح کی نفریاں بجا کر لوگوں کو جمع کرے اور تماشے دکھائے، کوئی ایک تقریب نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ملا وہ تم کو ملا۔ پھر دوسری وجہ یہاں اس قصے کے لائے جانے کی کیا ہے کہ آج اس محمد کی زبان سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی بات عجیب لگتی ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کی دعوت دی تھی۔ تیسرا ہمیں رب جو اس واقعے کا حالات سے ملتا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کو کہتے تھے تم اکیلے ہو، پیچھے پڑ چکے جی ہماری تو محفلیں بہت بڑی ہیں، تمہاری تو مجلسیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، تو کہا کہ آج جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ساز و سامان اور لو لشکر کے تن تنہا قریش کے ظلم و ستم کے سامنے پہاڑ بنے کھڑے ہیں، اسی طرح کل موسیٰ بھی فرعون کے ظلم کے سامنے پہاڑ بنے رہے، اور جیسے موسیٰ نے مصر سے مدین ہجرت کی، اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہجرت پہ تیار کر رہا ہے کہ کچھ دن کے مہمان رہ گیا، یہ تمہارے ساتھ زیادہ دن نہیں رہنے والا۔ ایک چوتھا ربط دونوں واقعات میں کیا ہے کہ جو اعتراضات اور شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے الزامات مکہ والوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دکھتے تھے. کچھ اسی قسم کے ہتھیار اور ہتھ کنڈے جو تھے وہ فرعون نے بھی استعمال کیے تھے. لیکن کیا ہوا, اللہ آنکھیں کھلوا رہے مکہ والوں کی کہ آنکھیں کھول کے دیکھ لو, وہ ساری تدبیروں میں ناکام ہو گئے, تم بھی غالب نہیں رہو گے. غالب اللہ اور اس کا رسول ہی رہتا ہے. اور اس میں ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کو تسلی دی گئی کہ کل جس طرح بنی اسرائیل کی مدد کی گئی تھی آج اللہ کرے گا. وہاں پہاڑوں میں راستے بنے تھے, یہاں اللہ غار کے اوپر اس طرح جالے لگا دے گا کہ تمہارے دشمن پاس ہوتے ہوئے بھی تمہیں نہیں دیکھیں گے. اور آخر میں اس قسم میں ہم دیکھیں گے اس قصے میں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کی ہوئی ہے کہ کس طرح دیوتاؤں اور معبودوں کے قصے بیان کرتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں کہ باپ دادا کے نام پہ تم شرک اور بت پرستی کا شکار ہو چکے ہو. شکر کرو یہ نبی آیا اور اس نے تمہیں ان چیزوں کا احساس دلایا اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے. آج بھی آپ دیکھیے پورے صورت میں آپ کو قرآن کا یاد دہانی ہونا بہت دکھے گا, اللہ کی خشیت کی بات بہت دکھے گی. تو ہم یہاں سے اب کہانی کے انداز میں سنتے ہیں حضرت موسیٰ کا قصہ. وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, انداز دیکھیے کتنا پیارا, جیسے ہمارے ہاں کہتے تمہیں کچھ پتہ چلا, کچھ سنا تم نے, کو خبر سنانی ہوتی ہے تو یہ سٹائل ہوتا ہے. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی ہے, جبکہ اس نے ایک آنکھ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آنکھ دیکھی ہے, شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آنکھ پر مجھے اس راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں بیوی کی خدمت کرنے کے لیے آگ لینے گئے, اللہ نے نبوت دے دی. ایک ذمہ دار شوہر کی حیثیت میں موسیٰ ہمیں یہاں دکھ رہے ہیں. وہاں پہنچا تو پکارا گیا موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں. کیا دل پہ گزری ہوگی موسیٰ کے جب یہ پکار سنی ہوگی کہ انی انا ربک. آج نماز میں ہمیں بھی ایسی پکاریں ملتی ہیں اگر ہم واقعی توجہ سے نماز پڑھتے ہوں. جوتیاں اتار دو, تم وادی مقدس طوا میں ہو, میں نے تجھ کو چن لیا, سنو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے اس کو غور سے سنو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کو توجہ سے سننا پڑتا تھا. میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں, بس تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قیامت کی کھڑی ضرور آنے والی ہے, میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پالے. بس کوئی شخص ایسا نہیں جو اس پر ایمان بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے. تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یہ موسیٰ کے ساتھ اللہ کا پہلا کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. کئی بار اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا. عام نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ فرشتے کے ذریعے سے بات ہوتی ہے. سورہ شورہ میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بیچ میں فرشتہ انٹرپریٹر بن کے ٹرانسلیٹر بن کے بات کرتا ہے, موسیٰ کو براہ راست بات کی گئی. ہم کہتے ہیں کیا حال ہوگی. تو اس وقت جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ ہم سے بھی بات کر رہا ہے, یہ کتاب بھی بولتی ہے. دوسری بات, اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے مدین آتے ہوئے پہلے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہے. شروع میں جب قرآن کی طرف ہم آتے ہیں تو ہمیں بھی گھبراہٹ ہی ہوتی ہے, کچھ لکھیں کچھ اٹھتا ہے, بیٹھیں تو تھک جاتے ہیں, کمر دکھ رہی ہے, پاؤں سوج رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے اتنا بڑا سبق لے رہے ہیں, ان کے دل کی کیفیت کو سمجھیں. باتیں ہی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, ایسے جیسے بیٹھے بیٹھے ہم کہ یہ آپ نے آگے کیا رکھا ہوا ہے. بالکل لائیولی سٹائل دکھتا ہے اس میں موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے کلام کا اور اللہ تعالیٰ کے موسیٰ سے کلام کا. موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے. بات پوری ہو گئی تھی نا, لیکن بات بڑھانی چاہیے. اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے پتے چھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام ہے جو اس سے لیتا ہوں. کیا سٹائل ہے, اور سنائیں کیا حال ہے. اور پھر چلیں اب آپ ہی کچھ بات کریں. ہمیں جیسے محبت ہوتی ہے نا, مجھ سے بات توڑنا نہیں چاہتے. کبھی آپ دیکھیں بیٹھے ہوں باتیں ختم ہو جائیں, وہ کہتے ہیں چلو اب تم کچھ سناؤ نا, پھر وہ سناتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں چلو اب تم ہی سناؤ. لیکن جس سے جان چھڑانی ہے اس کو پوری بات کرنے سے پہلے ہی بند کر دیتے ہیں. ہاں, موسیٰ نے اللہ سے بات بڑھانا چاہیے. کیا ہم بھی نماز پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے. دونوں وقتوں کو چیک کریں, قرآن پڑھتے ہوئے دل چاہتا ہے اور بات کریں اور سنیں, تھکتے تو نہیں؟ کوئی آپ میں سے ایسا میرا لے جو تھکتے ہیں وہ آتے ہی نہیں. ہاں, نماز اور قرآن میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑے اچھے طریقے سے انسان دیکھ سکتا ہے. خیر, بکری وہ جو سٹک تھی ہاتھ میں, اللہ کو پتہ تھا لیکن ایسے ہی پوچھا دکھانا ذرا یہ کیا ہے, کہ اللہ یہ لکڑی ہے, عصا ہے اور یہ اور وہ بہت سارے کام ہیں. موسیٰ نے تو بتایا کہ اس میں میرے بڑے فائدے ہیں, جواب کیا ملا؟ قال الکیہا یا موسیٰ, پھینک دو اے موسیٰ اس کو, اسے ہائی لائٹ کر لیں. اللہ کی شریعت کو مانتے وقت کئی مواقع پہ ان چیزوں کو پھینکنے کا حکم مل جائے گا جس میں آپ کو بڑے فائدے دکھتے تھے. ہم بہت ساری چیزوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں, یہ میری من پسند چیز, اس جاب کے بغیر میں نہیں جی سکتا, اس گھر کے بغیر نہیں جی سکتا, یہ وہ. اللہ کہتے پھینکو تو صحیح. کہا اچھا, اس نے پھینک دیا, پوچھا نہیں کیوں, وائے کیسے کیا ہوگا, گناہ ثواب ہے, فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, چھوڑ دیا. اور جو ہی چھوڑا تو یکا یک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. اب وہی عصا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا تھا زمین پہ گیا تو سانپ بن گیا. آج بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے عصا سمجھ کے تھاما ہوا ہے نافرمانیوں کے ساتھ حاصل کر کے, لیکن زمین پہ گرتے ہی ہمارے زمین میں جاتے وہ سانپ بن جائیں گے دوڑتے ہوئے. جو ہی وہ سانپ بنا فرمایا پکڑ لو اس کو. یہ ہے اللہ کے فیصلے. جس میں بندہ سوچتا ہے میرا بڑا فائدہ ہے, میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا, کہا پھینک دو. اور جب وہ سانپ بن کے مشکل شریعت کا حکم بن کے دکھتی ہے, کہتے ہیں پکڑ لو. اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا, بندہ تو پھر بندہ ہی ہے, جس مشکل میں ڈالے. آپ دیکھیے ملازم کی کیا اوقات ہے, آپ کہتے چوہا گھر میں نکلا ہے, ماسی کو کہتے نکالو, وہ نہ کیا کرے, پکڑے گی چوہا, پھینکے گی بھائی. وہ بڑے پیار سے سیل فون کان کو لگا کے گھر میں آئی کام کرتے ہیں, وہ کہتے کیا ادھر سیل فون ہے, لو ادھر رکھو اس کو کام کرو. آپ مالک ہیں, آپ جو مرضی کرے. تو کیا اللہ کے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہماری من پسند چیزیں چھڑا کر تکلیف اور ضرر سے بچاتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں پکڑا دے جو مشکل لگتی ہیں؟ وہی ہاتھ جن میں ہم کیا دنیا کی چیزیں پکڑ پکڑ کے تھکتے ہیں, اللہ ان میں کتابوں کا بوجھ سکڑاتا ہے. مان لے رب کو کہ ٹھیک ہے اللہ میں نے پکڑ لیا. اچھا پھر کیا ہوا, فرمایا پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں. ایسا لگتا ہے اللہ ہمیں کہہ رہے اس کتاب کو پکڑ لو, ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوگا, جتنی طاقت آج ہے رمضان کے بعد اس سے بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ, ڈرو نہیں, ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. کیا پتہ چلا کہ جب زمین پہ تھا سانپ لگا, پکڑا تو ایسا بن گیا. یہ اللہ کا دین, ایک دفعہ وہ چیز پکڑ کے دیکھیں جو اللہ کہتا ہے وہ سہارا بن جاتی ہے. یہ کتاب پکڑی نہ ہو تو مشکل لگتی ہے, پکڑ لیں تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. اور سر اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے, ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. یہ دو معجزات دیے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے آغاز میں عموماً بالکل عام فہم چیزیں دی گئیں, کیونکہ اب ان کا سامنا فرعون سے ہونا والا تھا اور اللہ کو پتہ تھا لوگوں کی عادت, وہ معجزے مانگتے ہیں, کیا نشانی ہے, کوئی دکھائیں, کوئی دلیل کیا ہے. تو ہاتھ بغل میں ڈالتے تو چمکتا ہوا بن جاتا, واپس ڈالتے تو دوبارہ ٹھیک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس ہاتھ کی چمک دکھانی تھی کہ ہاتھ ہو بندہ مومن کا تو اس کے پیچھے اللہ کی نصرت ہے. اسی ہاتھ کو اللہ نے ہاتھ دے کر ایک پسی ہوئی امت کا نصیب جگانا تھا. یہ دوسری نشانی ہے اور اس کے بعد ہم تجھے بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. سچ ہم یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی باتیں سنتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا نا. یہی باتیں گھر والوں کو جا کے بتانی پڑے تو ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ کیسے ہوگا. کچھ باتیں ویسے چوٹ پڑتی ہیں ان پہ, کچھ ہم پہ پڑتی ہیں, کچھ ہمیں بتانا ہی نہیں آتا, غم لگ جاتا ہے. موسیٰ کو ہوم ورک مل رہا ہے, موسیٰ ڈر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اچھا اچھا رب اشرح لی پڑھو, اللہ سینے کو کھول دے گا, اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے جو اپنے گھر والوں کی معاونت چاہتا ہے دین کے کاموں میں اس دعا کو پڑھے. وجعلنی وزیرا من اہلی, وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا. دین کا کام کرنے والوں کو تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے کہ اللہ اس کام میں میرے گھر والوں کو میرا معاون بنا دے. ایک ایک فرد کی نیت کر کے پڑھیں, کوئی وظیفہ نہیں بتا رہی, لیکن شعور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ میرے گھر والوں کو دین میں میرے ایسے معاون کر دے, گاڑی لے کے کھڑے ہوں کہ جلدی چلو, کھانا آنے تک پکا کے رکھا ہو کہ آؤ بیگم کھانا کھا لو, ایسا بنا دے. کتنوں کے چہروں پہ دکھی مسکراہٹ آئی ہے. اور کس کو بلا؟ ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، اپنا نہیں تیرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے موسیٰ تنگ دل نہیں تھے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے میرے بھائی کو نہ ملے، پھر تو میری کوئی عزت ہی نہیں رہے گی، میرا تو کوئی ٹور ہی نہیں رہے گا۔ ہیں، جو قرآن میں نے پکڑا، اگر میں نے اپنی بہن کو بھی پکڑا دیا تو پھر اس کی میری عزت برابر ہو جائے گی؟ نہیں، کہا اس کو بھی لے جا، پھر ہم تیری باتیں کریں گے۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نکران رہا ہے۔ فرمایا، دیا کیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ؟ آج ہمیں بھی اللہ کہتا ہو اگر لے لو جو چاہتے ہو۔ ہم میں سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں نا، اصل میں یہ ہماری دعائیں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جو نہیں ملا مان لیجئے مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مانگے تو ملے نا۔ آپ سے میں کہوں مجھے پین دے، آپ میں سے میرا نکل کوئی ایک بھی نہ کرے گا، میں کیا ہوں؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے بندہ مانگے، کوئی بھی کسی سے مانگے، ہم فوراً کہتے شیور شیور۔ تو کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ رب سے کوئی کچھ مانگے، رب کے سوری ناٹ، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اویلیبل نہیں؟ تو پھر سوچ لیجئے کہ جو نہیں ملا اصل میں وہ ہم نے مانگا ہی نہیں۔ اب اللہ موسیٰ کو کچھ احسان دلاتے ہیں یار۔ اب آپ بھی ساتھ ساتھ سفر کریں گے موسیٰ کے بچپن کی طرف چلتے ہوئے۔ فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ پہلے بھی تو احسان کیا تھا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ لے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن یعنی فرعون اٹھا لے گا۔ موسیٰ کا بچپن، بچپن سے آزمائے گا۔ باقی انبیاء کی آزمائش ہوئی کو 40 سال کے بعد، موسیٰ کی آزمائش پہلے دن سے ہو گئی، دنیا میں آنے سے پہلے ہو گئی۔ اس وقت کے فرعون نے مسلمانوں کی نسلوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ موسیٰ پیدا ہو گئے، اللہ نے ان کی ماں کو کہا اس کو ایک صندوق میں رکھ دو اور حفاظت کرو۔ ہم اپنے بچوں کو اپنی گود سے اتارتے ہی نہیں۔ گود میں بچہ بیٹھا ہو تو ماں کیا پڑے گی اور بچہ کیا کرے گا؟ موسیٰ کی ماں نے اللہ کے کہنے پہ بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دیا۔ ہم بیبی سٹنگ میں نہیں سپرد کرتے، ہمیں خوف ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارے بچے کو کر کیا دیں گے۔ ہم نے کہا موسیٰ والے کام کرنے، اور ام موسیٰ جیسے، میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت طاری کر دی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ کچھ بچوں پہ فطری پیار آتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہماری باقی چیزیں مقدر کا حصہ ہیں نا، اس طرح پیار محبت بھی مختلف۔ ایک ہی گھر میں رہنے والا کوئی ایک بچہ بہت پیار لے جاتا ہے، باقی نہیں۔ موسیٰ کے لیے اللہ کی یہ رحمت تھی کہ ان کے اوپر لوگوں کو پیار بہت آتا تھا۔ کئی بار فرعون نے ان کے قتل کی کوشش کی لیکن نہیں مروا سکا، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تجھے اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں سے گزرتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچ گئے، وہاں جا کے رونا دھونا شروع کر دیا۔ بچہ رو جائے، اچھے بلوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، مکاب کیا کریں۔ تو بہن جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس نے فرمائش کی کہ اچھا بلاؤں۔ اس نے موسیٰ کی ماں کا پتہ دیا، ماں کا دودھ پی لیا۔ کہتے ہیں 2 دن تک، شاید 3 دن تک موسیٰ نے کسی کا دودھ ہی نہ پیا، پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے، ماں کا دودھ پیا۔ اب وہ ماں تو فرعون کی مجبوری بن گئی۔ کہا اب کیا کریں؟ کہا تم بھی ادھر ہو، کہا میں تو نہیں رہتی ادھر۔ کہا اچھا پھر تمہاری مجبوری ہے، دے دو بچہ واپس، میں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ پالتی ہوں۔ کہا اچھا لے جاؤ۔ اس طرح موسیٰ واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور تحفے، تحائف، نیڈو مل کے ڈبے اور کھانے کی چیزیں اور کھلونے، پیمپرز، سب فرعون کے محل سے جا رہے ہیں۔ اسی میں موسیٰ کے باقی بھائی بہن چل گئے۔ یہ اللہ کے باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن کی مثال ام موسیٰ جیسی ہے، اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور پیسے بھی لے۔ آج تک آپ میں سے تو کسی کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ملے ہوں گے، لیکن موسیٰ کی ماں کو مل گئے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تم مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا، پھر اب بس تو ٹھیک اپنے وقت پر آ گئے۔ موسیٰ کی پوری سیرت ہم پڑھیں گے سورۃ قصص میں۔ یہاں چنکس ہیں، چھوٹے چھوٹے البم ہیں، ایسے لگتا ہے البم کھلا ہوا ہے، یا موسیٰ کے بچپن کی تصویریں ہیں، یا موسیٰ جو ہے ذرا بڑے ہو گئے ہیں، اب مدین میں جا رہے ہیں، وہاں قتل ہو گیا اور اتنے مرحلوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، موسیٰ ثم جیت علی قدری یا موسیٰ، اب تو ہمارے اندازے پہ آئے، اب ٹھیک تو ایسا ہوا کہ تو کام کرے۔ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھ کو چن لیا اپنے کام کا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ٹیلر میڈ بنایا، بالکل جیسا بنانا چاہیے تھا۔ اور حقیقت ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کل ہم کیا بن جائیں گے، اور ہم میں سے بہت ساروں کو بھی نہیں پتا آج ہم کیا بن گئے ہیں جو آج سے چند سال پہلے نہیں تھے۔ اللہ لوگوں کو مشکل مرحلہ میں گزارتا ہے، ڈالتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے کام کے بنے۔ کبھی کوئی مشکل آئے، کوئی آزمائش ہے، یہ آج کل جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ لرننگ سٹائل جو ہے نا، یہ آپ کی کٹنگز ہو رہی ہیں، مشینوں میں جا کے سلائی کیے جا رہے ہیں۔ علم کا راستہ مشکلات کا، لیکن یہ اللہ کے کام کا بناتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی کمپنی کو دیکھے بغیر ٹریننگ دیے آپ کو ایک کاؤنٹر پہ نہیں کھڑا کریں گے، اللہ اپنے کام پہ لوگوں کو کیسے کھڑا کرے۔ اس لیے اگر دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے تو خوشیاں منایا کریں کہ ثم جیت علی قدر، اور یہ ہوتا بڑی چکیوں میں پیس کے، اتنے مرحلے زندگی میں آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے کام کا بناتا ہے۔ اور اب جب موسیٰ کام کے بن گئے تو کہا اذھب انت و اخوک بآیاتی، جو تم دونوں فرعون کے پاس، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، سوری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ یہ نوٹ کر لیں، جہاں دین کے کاموں سے رکنے لگیں سمجھ لیں کہ اللہ کی یاد کا خون نہیں مل رہا جسم کو، اللہ کو یاد کر لیں۔ نمازوں اور عبادات کے ذریعے اللہ کو یاد کریں۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان، مثال ہے کہ ہم یہاں سوئچ کھولیں پھر بھی لائٹ نہ جلے، کیا مطلب ہے؟ کہ پیچھے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ ہماری نمازیں بھی آج اللہ سے کنیکٹ نہیں ہمیں کر پاتی، کیونکہ یاد ہی کوئی نہیں۔ ہمیں نماز میں اللہ نے کہاں یاد آنا ہے، ہمیں تو رکھتے نہیں یاد رہتی، سب یاد آتے ہیں نماز میں، اللہ یاد نہیں آتا۔ اس لیے شعور کے پڑھے ہوئے دو نفل، شعور سے پڑھی ہوئی نمازیں بندے کو علم کے راستے، دین کے کاموں میں آنے والی مشکلات پہ جمع کے رکھتی ہیں۔ جو تم دونوں فرعون کے پاس، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا، نوٹ کر لیں، وقت کا فرعون ہے۔ یہ نہیں کہا جا کے کہنا تم نہیں سنتے، او کافر، او منافق، او جہنمی۔ تبلیغ میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ آپ پہلے جس کو دعوت دے رہے ہیں مدعو کو عزت دیں، نرمی کی بات کریں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، مایوس نہ ہوا کریں، اس نے کہا ماننا ہے، اس کو تو جو بھی سنانا ہے سنا لو، نہیں۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راست روی کی پیروی کرے، جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹ لائے اور منہ موڑے، سچ کے جھوٹ۔ اتنا بڑا ٹارگیٹ، جیسے کہ آج کسی سپر پاور کے حکمران کے پاس کسی مسلمان کو بھیجا جائے کہ اس کو تبلیغ کر کے آؤ، اتنا بگ گول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو چنا۔ اب موسیٰ فرعون کے دربار میں، امیجینیشن سے کام لیجئے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ تبلیغ کا پہلا نقطہ نوٹ کر لیں، اللہ کی ذات سے بات شروع کریں۔ لوگوں کو رب نہیں ملے گا تو رب کی بات بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ فرعون بولا اچھا، اور وہ جو پہلے نسلیں گزر گئیں ان کی کیا حالت تھی؟ فما بال القرون الاولى۔ یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ادھر، فرعون نے الجھانا چاہا، سائڈ ٹریک کرنا چاہا، کہنے کا اچھا بتاؤ پھر ہمارے بزرگوں کا کیا حال ہے جو یہ کام کرتے رہے؟ اب ہم ہوتے تو کہتے جی گئے آگ میں، دوزخ میں چلے گئے اور کہاں جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈی ٹریک نہیں ہوئے۔ یہاں تبلیغ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ کہہ کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کچھ سوال فتنے اٹھانے والے سوال ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں بہت ڈائریکٹ ہونا فائدہ مند نہیں ہوتا، اس لیے اس نے چاہا کہ ذرا میں دیکھوں کہ موسیٰ جو مجھے کہہ رہے خدا کی بات، تو میں کہوں گا اچھا جی جو اتنے لوگ مر گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے ان کا کیا ہوا؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، بھائی مجھے کیا پتا کدھر ہے، سیکھنا کی باتیں ہیں۔ ہر بات کا جواب دینے کے بجائے کہیں بھولا بننا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں چلنے کو راستے بنائے۔ کائنات پہ غور، شروع میں تبلیغ میں ہمیشہ کائنات کی باتیں کریں قرآن کی آیتوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن باہر کی آیتیں سب کو دکھتی ہیں، قرآن کی آیتیں اس کو دکھیں گی جو ایمان کے ساتھ اس کو پکڑے گا۔ اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرا، اور اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی سے ہم تم کو واپس لے پھر اسی میں تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ یہ ہے مٹی کا تعلق ہم سے۔ کبھی مٹی لگ جائے جسم پہ تو یہ آیت سوچ لیں، جانا پھر اسی کے اندر ہے۔ ہم نے فرعون کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے ہی چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا ہے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ کبھی جادو کے زور سے بھی حکومتیں ٹوٹی ہیں؟ لیکن شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے، نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے، لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناس کر دیا جائے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ نامراد ہوا۔ یہاں کیا پتہ چلا کہ بندہ مومن تبلیغ کا موقع جانے نہیں دیتا، جیسا موقع ہو اس کے مطابق ہلکی سی بات ضرور کرتا ہے، انڈائریکٹ کرے گا۔ دیکھیے، ایک اچھا بیٹ مین ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کس بال کو کھیلنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، کس پہ چھکا لگ سکتا ہے، کس پہ نہیں لگے گا۔ اسی طرح تبلیغ کے دوران بھی یہ حکمت ضرور ہونی چاہیے کہ شروع میں کیا بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی۔ ہمارا اس کو کہتے ہیں لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانا۔ ہوا کیا، فتنازوا امرہم بینہم واسروا النجوا، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ حق آتا ہے تو پھوٹ پڑنے لگتی ہے نام نہاد گروہ بندیوں والوں میں، اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کر کچھ لوگوں نے کہا، یہ تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طرز زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ کس کو فرعون طریقتکم المثلی کہہ رہے؟ آج کا ایجپشن کلچر، اپنے دور میں شرک کو جمع کر کے اس نے اس کو کیسا خوبصورت نام دیا کہ یہ موسیٰ جو ہیں یہ تمہارے اس لائف سٹائل کے دشمن ہیں۔ آج بھی لوگ قرآن کی دعوت والوں کو یہ الزام دیتے ہیں، دیکھو اتنا اچھا ہم رہ رہے ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہے، زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی کا طریقہ لے لیا، کوئی دوسرے دین سے لیا، اور یہ واقع کہتے ہیں اسلام 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 بھی طریقتکم المثلی۔ اس لیے یہاں بہت سوچنے کی بات ہے کہ غلط چیز کو صحیح کہنے والے کبھی بھی اپنی غلطی کا پھر یقین احساس نہیں رکھتے۔ خیر، فج میں وہ کئی دکم سم تو صفہ، موسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں سے الجھے نہیں، کہا اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تھے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، پھینک تو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، خوش خواہ چاہے کسی شان سے وہ آئے۔ اور آخر یہی ہوا، پول کی السخرت سجدہ، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، خود نہیں جھکے، اندر سے جھکائے گئے، اور پکار اٹھے کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹاتا ہوں، جہاں سچا الزام آئے گا دھمکیاں پڑتی جائیں گی، اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ دھمکیاں ہی دھمکیاں، ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو سچی بات کہنے والے اچھے ہی نہیں لگتے۔ ایسے وقت میں آپ دیکھیے، کوئی بون مسلم ہوتے تو شاید پگھل جاتے، لیکن یہ نیو مسلمز تھے، ان کا ایمان نیا تھا، ان کے اندر جوش تھا, جوانی تھی, اس لیے کیا کہا, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. جادوگروں نے جواب دیا, قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے پھر کر لے, تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے نا, یعنی موت دے گا نا, دے دے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں, انہ میاتی رب مجرم فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيى. اور جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا, اور اس کے حضور مومن کی حیثیت سے جو حاضر ہوگا, اس جس نے نیک عمل کیے ہوں گے, ایسے سب لوگوں کے بلند درجے ہیں, صدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس کی جو پاکی اس کی اختیار کرے. کتنا پیارا کمنٹ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کی بات پہ دیا. آج بھی جہاں سچا ایمان ہوگا وہاں ایسا ہی کام ہوگا. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ پورا ہوا کہ حق کے معاملے پہ باطل جھوٹا پڑا, جادو اور معجزے کا فرق پورا ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام پوری کوششوں میں کہ کسی طرح فرعون سمجھ جائے, اور طریقے سے ہی چھوڑ دیں ان باتوں کو. موسیٰ علیہ السلام نہ تو اس کے مقابلے میں فوج کشی کرنا چاہتے تھے نہ تلواریں اٹھانا چاہتے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا, لہٰذا پھر اس کے لیے دوسری طرف جانا پڑتا ہے. چند منٹ دے دیجیے ادھار تاکہ موسیٰ کا قصہ پورا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اجازت ہے, ایک بھی دے دے تو کافی ہے. چلیے, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل دو, ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے, تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. یہ سارا قصہ ہم سورہ شورا میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور سورت قصص میں بھی. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا, پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی. جہاں لفظ بنی اسرائیل آئے نا آپ پاکستانیاں لکھ لیا کریں, پاکستانیوں, او پاکستانیوں, ہم نے بھی تم کو جگہ دی. ان کو کہاں دی؟ تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے وقت مقرر کیا, تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر منوسلوا اتارا. وادی تیم میں جو احسانات ہوئے تو ان کا تذکرہ. تم پر منوسلوا اتارا اور کہا, کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا, اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے, اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اس کے بعد اب موسیٰ کی زندگی کا دوسرا دور, قوم نجات پا گئی, دشمن ڈوب گیا, اب قوم کی تربیت جو سب سے مشکل کام تھا, اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا. تو وہاں موسیٰ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے. پوچھا, اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا, وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جا. موسیٰ وقت سے پہلے آگے نیکی میں, اللہ نے اس پہ بھی روک دیا. کیا پتہ چلا کہ جلد بازی نیکیوں میں بھی اچھی نہیں ہے. وقت ابھی ہوا نہیں, اب نماز پڑھ لیں کیونکہ سونا ہے, یہ درست نہیں. روزہ کھلا نہیں, اب کھول لیں, درست نہیں ہے. ہر نیکی کا ایک وقت ہے. دوسرے کو آگے پیچھے کے پھینکتے ہوئے آپ جا کے اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں, درست نہیں. حدیث میں آ کے نماز کے لیے بھی آؤ تو تحمل سے آؤ, گرتے پڑتے دوسروں کو گراتے ہوئے نہ آؤ. پہلے سے انسان تیاری کر کے رکھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ڈسپلن سکھاتا ہے. فرمایا, اچھا تو سنو, ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. جا کر اس نے کہا, ہے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہ کیے تھے؟ یعنی فرعون ڈوب گیا, اب آگے تمہیں سلطنت ملنی تھی لیکن تم اتنے بے صبرے بن گئے. افطال علیکم العہد, کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ کیا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی۔ معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، اور موسیٰ اسے بھول گیا۔ موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن بڑھا لیے، 40 دن میں آنا تھا۔ جب مدت گزر گئی انہوں نے خبر پھیلا دی، موسیٰ بھول گئے، نعوذ باللہ موسیٰ فوت ہو گئے، یا موسیٰ کا رب بھول گیا۔ یعنی قومیں اتنی جلدی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں، فرمایا کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون، آپ نے جب یہ دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کریں، کہ آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، میری ماں کے بیٹے، پیار کنداز کے ماں کا نام لوں گا تو ذرا موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ میری داڑھی نہ پکڑو، نہ میرے سر کے بال کھینچو، مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہہ دے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ یہاں دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام کی حکمت، انہوں نے پھوٹ نہیں پسند کی، تفرقہ بازی ان کو نہیں اچھی لگی، یہ الگ بات ہے کہ وقتاً مسلطن خاموش رہے۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان کو نہ نظر آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، یہ سزا ہے شرکی۔ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا، جن ہاتھوں سے اس نے شرک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہی ہاتھوں کو اتنی بیماری کا میں شکار کر دیا کہ یہ کوئی اس کو چھوتا تھا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور وہ مر جاتا تھا، اور لوگوں کو دیکھ کے یہ کہتا تھا، لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھوو، اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، ہم اس کو جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی قابل غور نقطہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑا کیوں جلوا کے راکھ کر دیا؟ کسی میوزیم میں رکھا دیتے، کوئی یادگار بن جاتی، لوگ آتے پیسے کماتے، اس سے پیسے فائدہ ہوتے، نہیں، شرک کا مظہر بھی ختم کر دیا۔ کیونکہ جب ہم شرک کی چیزوں کو سنبھال کے سجا کے رکھتے ہیں نا، تو شرک کی قباحت ختم ہوتی ہے۔ آج جہاں آپ جا کے دیکھیں، سویلائزیشن کے نام پہ، میوزیمز کے نام پہ، آپ کو شرک دکھے گا۔ آج ایجپٹ میں جا کے دیکھیں، گلی گلی آپ کو میوزیم اور بتوں سے بھرا دکھے گا۔ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور ہم مسلمان سوچتے بھی کوئی نہیں ان باتوں کو، یادگاریں قائم کر لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ لوگ پھر شرک سے محبت نہیں کرتے۔ آج وہ ہمارے دل میں کراہت آتی کوئی نہیں ہے شرک کے بارے میں جو آنی چاہیے، کیونکہ خود پیسے دے کے ٹکٹیں لگا کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ موسیٰ کا قصہ پورا ہوتا ہے اس صورت کے ناطے سے۔ بہت ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے سامنے رکھ دیں، جن کو ہم دیکھ چکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شرک سے نفرت دے۔ پورا قرآن جس چیز کو کھرچتا ہے نا، وہ شرک ہے، نکال کے پھینک دو، کسی نام پہ بھی اس کو کبھی بھی برداشت نہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو پھر اگلا حصہ جو ہے وہ ہم کل کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اور کوئی بات؟ اس میں یہ ہے کہ جو تاک راتوں کے پروگرامز ہیں، اس میں آپ لوگوں کے حصے میں یہاں 27ویں رات آ رہی ہے، آپ لوگ یہاں پہ ایک رات کو آ کے مل کے عبادت یا کچھ درس کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے بھی پچھلی رات جو ہوگی وہ یہاں پہ افطاری کا پروگرام سوچ رہے ہیں، اور جیسے آپ لوگ سوچیے اس پہ۔ آج میں نے بات صرف اشارتاً کر دی، آپ اپنی رائے سجیشن باکس یا باہر جو بھی باکسز رکھے ہیں اس میں ڈال دیں، پرچی مل جائے گی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پارا رات کو کیا تھا، اور جن لوگوں نے کیا تھا ان کو یاد ہے کہ اس میں کتنا انجوائے کیا تھا۔ آپ سب جو ریگولر آ رہے ہیں وہ اپنی رائے ضرور دے کے جائیں، اور اگر پارا نہیں بھی ہے تو پھر اس میں ہم یہ کریں گے کہ 27ویں رات جو ویکینڈ بنتا ہے ادھر, شاید جمعہ ہفتہ ہے یا اتوار اور جمعے کے بعد جو رات آتی ہے ہفتے کا دن ہے, تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ادھر شام کے سیشن کے ساتھ ملا کے یا اس کے بعد. آپ لوگ سوچیں, آپ ہی اب ہوسٹ ہیں کیونکہ اب اس کلاس کے بعد اب آپ ہوسٹ بن گئے ہیں. آپ لوگ اپنے ساتھیوں کو جو روز نہیں آ سکتے, اتنا نہیں بیٹھ سکتے, خاص طور پہ تاک راتوں میں لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے کچھ اس طرح کا جو بھی کرنا چاہتے ہیں. آج کا دن آپ سب کے لیے ہے تاکہ فائنل ڈیسائڈ کرنے سے پہلے پھر ہم آپ کی رائے لے لیں, فلائے اس میں ڈال جائیں. کیا نمبر ایک ہے, آپ یہاں افطاری کرنا چاہتے ہیں, افطاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے پہلے کچھ درس ہم رکھ سکتے ہیں, افطاری کے بعد رکھ لیں, یا پھر آپ افطاری گھروں میں کر کے گھر والوں کو کھلا پلا کے ادھر آتے ہیں, شام کا ایک درس رکھ لیں رات کو تراویح کے قریب. ہم عموماً ایسے کرتے تھے وہاں بھی ہیوسٹن میں بھی کہ کسی بھی مسجد میں ہر سال میرے سب بک ہوتے تھے ایک ہر مسجد میں ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو افطاری کے بعد کا فوری وقت ہم لوگوں کو دیتے ہوتے تھے, لوگ سوری افطاری نہیں تراویح کے بعد کا, جو یہ تراویح پوری ہوتی تھی ہم سائڈ پہ اپنے لے کے کچھ چھوٹا سا ایک گھنٹے سوا کچھ اس طرح درس کر کے تھوڑا سا اس رات کے ناطے سے یہ عبادت کی بات کر کے پھر اس کے بعد تھوڑی سی دعا ہو جاتی تھی. کوئی مل کے جاگنا چاہیں اپنے طور پہ ہوتے ہی کچھ بھی کرنا کر لے, بس اس کے بعد پھر چاہے تو سحری کر لیں, اندر افطاری نہ کریں تو سحری کر لیں, گھر والوں کو کھلا کے آ جائیں. تو بہرحال یہ اٹس اوپن چوائس, آپ لوگ دیکھ لیں, یہاں افطاری کرنا چاہتے ہیں, سحری کرنا چاہتے ہیں, تراویاں پڑھنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں بتا دیں. جو آپ سب کی رائے آئے گی اس کی روشنی میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو شاید اگر کلیئر ہو گیا تو کل تک بتا دیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور قرآن پاک جو ہمارا یہ پورا ہوگا یہ تو 29ویں کو صبح میں ہی ہوگا, جیسے عام طور پہ ہمارا صبح کا وقت ہے کلاس ہی میں ہوگا, اس کی بھی دعوت لوگوں کو دینی شروع کر دیں ابھی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آن لائن گئے والے بھی اپنی کو رکھ لیں افطاری وغیرہ.